گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. آج جس گناہ کبیرہ سے متعلق ہم اپنے سلسلے میں گفتگو کریں گے, اس کا نام ہے شماتت. انشاءاللہ عزوجل جب ہم سوالات کریں گے تو یہ لفظ کئی اسلامی بھائیوں کے لیے, شاید بہت ساروں کے لیے اجنبی ہوگا, لیکن چونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے, لوگ اس میں مبتلا بھی ہوتے ہوں گے. چنانچہ شریعت نے اس کے احکام بیان کیے. تو کیا احکام بیان کیے؟ انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ شماتت سے متعلق جو شرعی احکام ہیں, قرآن و حدیث کے حوالے سے جو معلومات ہیں, انشاءاللہ حاصل ہوں گی. اس سے بچنے کا اگر کوئی مبتلا ہے تو موقع ملے گا, علاج انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے, کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نور شماتت ہمارا آج کا موضوع ہے. شین میم الف اور دو دفعہ تے جو ہے شماتت, یہ لفظ نیا بھی ہوگا, لیکن کیا ہے اس سے مراد, اس کا معنی کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, یہ آپ ارشاد فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ویسے تو عمومی طور پر یہ لفظ نیا بوسوں کے لیے یوں ہوگا کہ انہوں نے اس حوالے سے سنا نہیں ہوگا لفظ. باقی بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو اگر مدنی مذاکرے پابندی سے سنتے ہوں گے, تو اس میں امیر السنت کئی مرتبہ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں اس گناہ کا. تو شماتت اس کا جو مطلب ہوتا ہے, اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی نسبی بھائی, جیسے سگا بھائی ہے یا جو ہے وہ اس کا سوتیلا بھائی ہی ہے یا اس کا مسلمان بھائی ہے, اس کو پہنچنے والے نقصان یا اس کو کوئی مصیبت پریشانی پہنچی تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا, اس پر خوش ہونا, اس کو شماتت کہا جاتا ہے.
کوئی کسی مصیبت میں مصیبت پہنچی تو اس پر
خوش ہونا, کسی بھی طرح کی کسی کو مصیبت پہنچی, مثلا کوئی کسی منصب پر تھا, عہدے پر تھا اور وہ عہدہ اس سے چھن گیا, تو اس پر خوش ہونا کہ چلو اس سے یہ عہدہ چھن گیا. کسی کا نعوذ باللہ گھر ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر خوش ہونا, اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں, کسی کے ساتھ کسی کی کوئی برائی پریشانی آئی تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا یہ شماتت کہلاتا ہے. تو یعنی خوش ہونا کسی کی مصیبت پر, کسی بھی مسلمان کی مصیبت پر, اس کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں شماتت کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اس اور یہ گناہ کبیرہ ہے,
یعنی اس کی صورتیں ہیں. دیکھیں, جو بھی اصل تو گناہ کبیرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ گناہ کبیرہ بہت سارے علماء نے ذکر کیے ہیں. بعض نے کہا کہ صرف 7 گناہ کبیرہ ہیں جو حدیث پاک کے اندر آئے, لیکن بعض نے جو ہے وہ 70 شمار کیے, بعض نے 700 شمار کیے, بعض نے کہا کہ ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہ گناہ کبیرہ ہی ہوا کرتی ہے. لیکن علماء نے اس میں تفصیل کی ہے کہ بعض گناہ تو ہیں کبیرہ, بہر صورت کبیرہ رہیں گے. بعض گناہ ہوتے ہیں کہ ان کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں, کہ اس کی بعض صورتوں کے اندر وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا, بعض میں وہ گناہ صغیرہ بن جائے گا. جیسے جھوٹ کی صورتیں ہوتی ہیں, جھوٹ میں بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو گناہ صغیرہ ہیں, لیکن اگر اسی جھوٹ کے ذریعے سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اذیت پہنچ رہی ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا، تو یوں اس کے احکام جو ہے وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ شماتت کی صورتیں بنیں گی کہ اس میں بعض صورتیں تو ایسی ہوں گی جو گناہ کبیرہ تک بنیں گی کہ وہ خوشی کا اظہار ایسا کرتا ہے کہ جس سے سامنے والا مسلمان جو ہے وہ اذیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ بن جائے گا، اور اگر اس انداز کا نہیں ہے اس کا اظہار تو اس سے اس کو گناہ کبیرہ نہیں کہیں گے، وہ پھر گناہ صغیرہ کی تعریف کے اندر آئے گا۔
اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں تکلیف دی ہوتی ہے اور اس کی طرف سے ہمیں کافی پہلے سے اس کی طرف سے درد آئے ہوتے ہیں، تکلیفیں آئی ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اب ہم اس کی طرف سے دل برداشتہ ہوتے ہیں، اب اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو اب یہ فطری سا عمل ہے کہ جس نے ہمیں تکلیف دی تھی اس کو تکلیف ہوئی تو خوشی کا جو کہہ لے کہ لہر آ ہی جاتی ہے انسان کی طبیعت میں، کیا یہ شماتت کہلائے گی؟
دیکھیں
کیسے، یعنی کس طرح ہم فرق کریں گے دونوں کے اندر؟
دیکھیں جو دل کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس پر بندے کا قابو نہیں ہے، ایک چیز آ جانا وہ اس پر بندہ قابو نہیں رکھ سکتا، وہ ساری چیزیں جیسے حسد کی صورتیں بعض کہ وہ اس کی لہر آ جاتی ہے بندے کے دل کے اندر، بدگمانی آ جاتی ہے، لیکن ان تمام میں حکم یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ سے اس چیز کو دور کرے۔ اب شماتت جو ہے کسی نے بھلے ہمیں تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی ہے، لیکن اس کا اذیت اور تکلیف پہنچانا ہمارے لیے یہ درست نہیں کر دے گا کہ اس کے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کے اوپر ہم خوشی کا اظہار کریں۔ ہاں اگر اس کی پریشانی جو مصیبت آ رہی ہے مثال کے طور پر وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کسی عہدے پر ہے اور وہ ہمیں اس عہدے کی وجہ سے پریشانی اور مصیبت پہنچا رہا ہے، یعنی تکلیف پہنچا رہا ہے ہمیں، اب اس کا وہ عہدہ چھنا تو اس پر اگر یوں خوش ہوتا ہے کہ بھائی اس وجہ سے اب میں محفوظ ہو جاؤں گا تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ فقط اس کی مصیبت آنے پر خوش ہونا یہ درست عمل نہیں ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، یہ تو آپ نے منصب کی مثال دے دی، دنیا میں مختلف طرح کے جو ہے مکتبہ فکر ہوتے ہیں اور مختلف اعتبار سے ہوتے ہیں، سیاست کے حوالے سے، دیگر اعتبارات سے بھی، قبیلوں کے اعتبار سے بھی، تو اب مثال کے طور پہ میں نے کسی ایک نقطۂ نظر کو اپنایا، کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے، برادری کے اعتبار سے، سیاست ہو گئی، تعلیم کے حوالے سے، تو ظاہر سی بات ہے میں اس کے جو بھی اصول ہیں، جو بھی اس کا منشور ہے اس کو اپناتا ہوں اور اس کو پریفر کرتا ہوں، لیکن دوسرا اگر مقابلے میں اور اس کو میں نے گویا کہ ریجیکٹ کیا ہوا اپنی طرف سے، اور اب اس کو کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اب میں جو خوش ہوتا ہوں کہ بھئی یہ گروپ والے جو نہ ہار گئے، یہ گروپ والے رہ گئے، یہ مات کھا گئے، تو اس پر جو مصیبت پر خوشی کہلانا،
دیکھیں پہلے تو یہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ واقعی مصیبت یا پریشانی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر واقعی مصیبت و پریشانی ہے تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کو اس بات کا اختیار نہیں دے دیتی کہ جس کی بنیاد پر وہ خوش ہو۔ دیکھیں خوش کس پہ ہوگا بندہ، میرا سگا بھائی ہے، اگر وہ کسی مصیبت یا پریشانی کے اندر آئے گا تو میں کیوں خوش ہوں گا؟ مجھے تو تکلیف ہی پہنچے گی نا۔ اگر میں اس کی مصیبت پر خوش ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میرے دل میں اس سے کوئی معاملہ ہے، اس وجہ سے میں خوش ہو رہا ہوں۔ میرا دوست ہے، قریبی دوست ہے، وہ کسی مصیبت پریشانی کے اندر آتا ہے، اس کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہو جاؤں گا، میں خوش کب ہوں گا؟ جبکہ اس کے ساتھ میرا کوئی معاملہ ہو، میں نے دل کے اندر کچھ چھپایا ہوا ہو تو میں اس سے خوش ہوں گا۔ میں کسی مسلمان کی مصیبت، اس مسلمان کی مصیبت پر میں نے خوش ہونا ہے کہ جس سے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اختلاف ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، تو میں اس کی مصیبت کے اوپر خوش ہوں گا۔ تو اب یہ چاہے سیاسی معاملہ ہو، چاہے تعلیمی معاملہ ہو، بہر صورت جب ہم اس پر آنے والی مصیبت کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے اس کے لیے نفرت موجود تھی، بغض و عداوت موجود تھی، اس لیے ہم اس آنے والی مصیبت کے اوپر خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس کسی کے اوپر جب مصیبت آئے کسی بھی مسلمان کے اوپر تو بندے کو اس کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے۔
اور نقطہ نظر جو اختلاف ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ یہ صحیح آپ نے کیا کہ یہ غلط کیا،
وہ تو ایک الگ معاملہ ہو جائے گا،
اس کو بھی دیکھا جائے۔ اچھا کسی سے مجھے تکلیف پہنچی ہے اور اب اس کو تکلیف پہنچی ہے اور میں یہ جملہ بولتا ہوں اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اور اس پر میں یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ کون سا میں نے تکلیف پہنچائی ہے، یہ تو کسی اور وجہ سے اس کو خود تکلیف آ گئی ہے، تو کیا یہ شماتت کہلائے گا؟
دیکھیں یہ تو آگے بالکل شماتت بھی کہلائے گا جب اس پہ خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ الفاظ آگے سے بڑھ کر کہنا کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ تو اور زیادہ دل آزاری کا ذریعہ ہے کہ فقط خوش نہیں ہو رہا بلکہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دل آزاری بھی وہ کر رہا ہے کہ تم ہو اس لائق کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مصیبت آنے کے بعد کا یہ مرحلہ ہے؟
ظاہر ہے اگر اس سے پہلے وہ مصیبت آئی نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے مصیبت آنا تو یہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ بدخواہی ہے، وہ الگ گناہ ہے،
تو
اس کے لیے وہ ارادہ کر رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برائی ہونی چاہیے، اس کے پھر الگ الگ جو ہے وہ گناہ ہو سکتے ہیں، حسد اس کا سبب بن سکتا ہے، بغض و کینہ اس کا سبب بن سکتا ہے، تکبر اس کا سبب بن سکتا ہے کہ کیوں کسی مسلمان کے ساتھ یہ تمنا کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ برائی یا مصیبت پہنچنی چاہیے۔
اچھا حضور، ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلبہ اس وقت موجود بھی ہیں، دیگر تعلیمی اداروں سے وابستہ، دنیاوی دینی اداروں سے وابستہ طلبہ ہو سکتے دیکھ رہے ہوں۔ ہم امتحانات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور ہر کوئی پڑھ کر محنت کر کے امتحان دیتا ہے، کسی کے نمبر زیادہ آتے ہیں، کسی کے کم آتے ہیں، اور یہ نمبر کم آنا یہ بھی ایک طرح کا مصیبت ہی تصور کیا جاتا ہے ان طلبہ کے لیے کہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور پوزیشن کے متمنی ہوتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے۔ اب جس کے نمبر کم آئے اور جس کے زیادہ آئے وہ اس پر جو ہے وہ یعنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اچھا ہوا اس کے نمبر کم آئے اور میں آگے بڑھ گیا۔ یہ ایک صورت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والا جو زیادہ تر ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی شماتت کے زمرے میں آئے گا؟ ایسے موقع پر کیا نیت ہونی چاہیے نمبرز کے حوالے سے؟
اصل میں سوچ کا فرق ہے۔ ایک کسی نے یہ بتایا، ایک بہت زیادہ یہ واٹس اپ چلاتا کسی حوالے سے، کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ درجے میں داخل ہوئے اور انہوں نے کلاس روم کے اندر انہوں نے بلیک بورڈ پر جو ہے وہ ایک لائن کی تھی،
ٹھیک ہے،
اور کہا طلبا سے کہ کون ہے، جتنے بھی اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ کون ہے کہ جو بغیر ہاتھ لگائے اس لائن کو چھوٹا کر دے،
ٹھیک ہے،
یعنی جتنی کھینچی ہوئی ہے نا اس جتنی بڑی ہے اس سے چھوٹا کر دے، اس کو بغیر ہاتھ لگائے،
ٹھیک
ہے۔ اب سب پریشان، حیران و پریشان کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، مٹائیں بھی نہ اور یہ چھوٹی ہو جائے،
تو مٹانا تو پڑے گا، مٹانا پڑے گا، ہاتھ لگے گا۔
جب سب نے ہار مان لی تو وہ ٹیچر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو بلیک بورڈ پر چوک یا وائٹ بورڈ تھا تو اس پر جو ہے وہ مارکر سے اس لائن کے اوپر اس سے بڑی ایک لائن کھینچ دی،
ٹھیک ہے،
اور کہا کہ دیکھو جب میں نے بڑی لائن اوپر کھینچ دی تو نیچے والی لائن خود بخود چھوٹی ہو گئی،
اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔
تو بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ اب ایک ہے کہ آپ کسی کو کم کر کے اس کو ڈسارڈ کر کے اس کے بارے میں کوئی منفی سوچ رکھ کے اس کو نیچے لے کر آئیں اور پھر آپ آگے بڑھیں، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی محنت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے آپ اتنے آگے جائیں کہ آپ اس سے آگے بڑھ جائیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر کو توڑیں اور پھر اس سے آپ کا گھر بڑا ہو جائے، کمال یہ ہے کہ اس کا گھر موجود ہے اور آپ محنت کر کے اس سے اونچا گھر بنا رہے ہیں تو یہ آپ کا کمال ہے۔ آپ کا کمال یہ نہیں کہ آپ کا گھر موجود تھا اور سامنے والے کے گھر کو آپ نے توڑ دیا جس کی وجہ سے آپ کا گھر اونچا ہو گیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ سامنے والے کی آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ اس کو نیچے کرنے کی کوشش کریں، بلکہ آپ اپنی محنت کریں اور محنت سے آپ آگے بڑھیں۔ تو اسی طرح امتحان کا معاملہ ہے، تو یہ تمنا کرنا کہ اس کے نمبر کم آ جائیں یہ درست طریقے کار نہیں ہے۔ ہاں یہ تمنا بندہ کرتا ہے کہ میں محنت کروں اور اپنی محنت کے ذریعے میں سب سے آگے بڑھ جاؤں، تو اگر اس میں تکبر کی، ریاکاری کی کوئی نیت نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امتحان بندہ دیتا ہی اسی لیے ہے، یعنی جو کوشش کرتا ہے آگے بڑھنے کی وہ اسی لیے امتحان دیتا ہے کہ میں پوزیشن حاصل کروں، فرسٹ نمبر پر آؤں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس دوسرے کے نمبر کم آنے پر خوش ہونا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ اپنی جو پوزیشن آئی ہے اس پر خوش ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔ مثبت سوچ ہونی چاہیے،
سوچ کو مثبت رکھیں گے، بات وہی ہو جائے گی، جیسے گلاس جو ہے وہ آدھا ہے بھرا ہوا تو آپ آدھا بھرا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں اور آدھا خالی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ الفاظ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے۔ یہ اچھے، صرف سوچ کا فرق ہے کہ سوچا کیسے جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین کے کالز بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ کال سنائیے۔
محمد ایوب بات کر رہا ہوں ضلع کے پی کے مانسہرا اگی سے۔ میرا پوچھنا یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ ہے نماز میں، سورہ فاتحہ، تو اس میں حدیث شریف میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، تو بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، خاموش بیٹھنا ہے، تو بڑی کنفیوژن ہے سر، یہ بتا دیں ذرا کہ سورہ فاتحہ قرت اگر جہری نماز میں قرت کر رہا ہو تو یا سحری نماز میں قرت کر رہا ہو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟
انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔
صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی امام ایسی غلطی کر رہا ہو جس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اسی حوالے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے دل میں یہ بدگمانی آتی ہے کہ نہ جانے یہ اور بھی کیا کیا کرتے ہوں جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ٹھہرتی ہو، تو کیا اس دلیل کی وجہ سے بدگمانی کرنے والا گناہگار ہوگا؟
ضرور عرض کریں گے۔ پہلے دوسرے سوال کا جواب ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی امام مکروہ تحریمی کرتا ہو نماز کے اندر تو کیا اس کے پیچھے جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، اور دوسرا کیا یہ بھی ساتھ اب بدگمانی کرنا شروع کر دے کہ جب یہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کیا یہ بدگمانی کہلائے گی؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے چونکہ وضاحت نہیں کی کہ نماز میں وہ کون سا کام کر رہے ہیں کہ جس کو یہ مکروہ تحریمی کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ مکروہ تحریمی سمجھ رہے ہوں وہ مکروہ تحریمی معاملہ ہو ہی نہ،
ٹھیک ہے،
تو اس لیے پہلے آپ کسی سنی مفتی صاحب سے یا دارالفتا اہل سنت سے آپ رابطہ کر کے وہ معلوم تو کر لیں کہ واقعی وہ عمل مکروہ تحریمی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اگر واقعی امام صاحب ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور پڑھی ہے تو اس کا اعادہ ضروری ہے، لیکن اس بنیاد پر اس چیز کی اجازت نہیں ملے گی کہ امام کے بارے میں اور بدگمانیاں شروع کر دیں کہ یہ مکروہ تحریمی کیا ہے، تو ہو سکتا ہے بے وضو نماز پڑھا دیتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وضو نہ کرتے ہوں اس طرح نماز پڑھا دیتے ہوں، یا اور طرح کی بدگمانی اپنے دل میں پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو مکروہ تحریمی کام وہ کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ واقعی یہ مکروہ تحریمی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اگر ممکن ہے تو پیار و محبت سے ان سے عرض کیجیے، ممکن ہے تو جو وہاں کمیٹی کے افراد یا ایسے افراد ہیں کہ جو امام صاحب کو سمجھا سکتے ہیں تو انہیں سمجھائیے، یا امام صاحب کا جو ہے وہ دارالفتا اہل سنت سے یا کسی بھی سنی مفتی صاحب سے رابطہ کروا دیں تاکہ ان کی اصلاح اس حوالے سے ہو سکے۔ لیکن اگر وہ مکروہ تحریمی عمل کر رہے ہیں اور نہیں چھوڑ رہے اس کو، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہی ہوگا، ناجائز ہوگا، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی یہ اجازت نہیں ہوگی، جو پڑھی ہے اس کا اعادہ یعنی دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ محمد ایوب بھائی نے جو سوال کیا تھا، کنفیوژن ہے ان کو کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فاتحہ کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، خاموش رہنا ہے، کسی طرح کی قراءت نہیں کرنی، تو حدیث کہہ رہی ہے کہ بغیر فاتحہ نماز نہیں ہوتی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے فاتحہ پڑھنی نہیں ہے، تو یہ کنفیوژن ہے، درست بات کیا ہے، دونوں درست ہیں یا ایک غلط ہے ایک درست ہے، کیا ہے یہ؟
انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جہری نماز جب بلند آواز سے امام تلاوت کر رہا تو صرف اسی وقت خاموش رہنا ہے یا سری نماز میں؟ دیکھیں حدیث پاک تو برحق ہے، سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم فقط ایک طرف کو دیکھ کر اپنا عقیدہ اور مسئلے کو بیان کرنا شروع کر دیں اور دیگر احادیث طیبہ کی طرف نظر نہیں کریں گے تو اس صورت میں پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جمیع احادیث یعنی اس مسئلے سے متعلق دیگر مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اسے دیکھنا ہوگا، اور یہ مجتہد کا کام ہے، اسی لیے حدیث پاک سے براہ راست مسائل کو نکالنا یہ مجتہدین کرام کا کام تھا، کہ جو جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا فرامین ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فتاوی اس حوالے سے کیا تھے۔ تو یہ حق ہے کہ ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کے فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن یہی بات دیگر احادیث طیبہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے بخاری کے علاوہ، تو اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ جب تم امام کے پیچھے ہو، یعنی اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر اس صورت میں سورۃ الفاتحہ تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نماز امام کے پیچھے جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کے بغیر بھی ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں ایک سے زائد مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ پھر مختلف الفاظ اس طرح موجود کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، و اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، و اذا قال سمیع اللہ لمن حمیدہ قولوا ربنا ولک الحمد، کہ جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور و اذا سجد فاسجدوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ و اذا قرا فقرؤوا، جب وہ قراءت کرے تو تم قراءت کرو، اس لیے کہ دیگر حدیثوں کے پاس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ امام کی جو قراءت ہے وہ مقتدی کی قراءت کے لیے کافی ہے، یعنی امام کی قراءت یہ مقتدی کی قراءت ہے، امام نے تلاوت کر لی سورہ فاتحہ پڑھ لی، یہ امام کی طرف سے مقتدی کے لیے بھی ہو گئی۔ تو احناف کا یہ مذہب ہے جو احادیث طیبہ کی روشنی میں واضح ہے بالکل، صحابہ کرام علی رضوان کے اس پر بڑے فتاوی موجود ہیں کہ وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ کوئی امام کے پیچھے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے. تو اس لیے احناف کا مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے چاہے جہری نماز ہو یعنی جہر والی نماز ہو جس میں بلند آواز سے تلاوت کی جا رہی ہے, یا سری نماز ہو یعنی جس میں آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں امام صاحب, دونوں صورتوں میں امام کے پیچھے بندے کو خاموش رہنا ہے, امام کے پیچھے کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. شماتت سے متعلق ہمارا موضوع تھا گناہ کبیرہ سے. شماتت کے حوالے سے وعید کیا ہے, یعنی اس کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا فرمایا گیا؟
جی دیکھیں, ویسے تو شماتت ایک ایسا فعل ہے, ایسا کام ہے کہ اس کو جو سلیم الطبع طبیعت ہے یعنی اچھی طبیعت کا آدمی ہے جس کی عقل سلامت ہے, فطرت سلامت ہے, قرآن و حدیث کی وعیدوں کے علاوہ بھی وہ اس کو برا ہی جانے گا.
ٹھیک ہے,
یعنی ایک کوئی بھی اچھا اس چیز کو نہیں سمجھے گا کہ یار سامنے والے کو مصیبت پہنچی ہے اور تم اس کے اوپر خوش ہو رہے ہو.
ٹھیک ہے,
عمومی طور پر جو مروت والا ہوگا وہ اگر بالفرض اس کے اندر یہ عیب ہوگا بھی تو اس کو وہ چھپائے گا, خوش دل میں بھی نہیں ہونا اس نے, یہ بات غلط ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا یہ طریقہ کار بیان کیا ہے کہ ان کا یہ طریقہ کار تھا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصیبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. یعنی تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے, اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوں گے. تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا جو وار ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا, بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہے. اس میں کفار کا یہ فعل بیان کیا, یہ طریقہ بیان کیا کہ مسلمانوں کو کوئی خوشی حاصل ہوتی تھی تو اس صورت میں ان کو برا لگتا تھا. یہ کفار کا طریقہ کار قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں پر آنے والی مصیبت کے اوپر خوش ہوتے ہیں. تو اب جو مسلمان پر آنے والی مصیبت کے اوپر خوش ہو رہا ہے تو وہ غور کر لے کہ وہ کس کے طریقہ کار کو اپنا رہا ہے, کس کے کام کی طرح کام کر رہا ہے. مسلمان کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ مسلمان پر آنے والی مصیبت کے اوپر خوش ہو. اسی طرح حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت وعید یہ بیان کی ہے کہ اپنے بھائی کی شماتت نہ کر, یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر, خوشی کا اظہار نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تو رحم فرمائے گا اور تجھ کو اس مصیبت کے اندر مبتلا کر دے گا. یعنی نعوذ باللہ آج تم اس کے اوپر ہنس رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے, جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے, تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس پر رحم فرمائے, اس پر جو مصیبت پریشانی آئی ہے اس کو دور فرما دے, اور اس بات پر قادر ہے کہ تم جو آج اس کی مصیبت پر خوش ہو رہے ہو یہی مصیبت یا اس سے بڑھ کر مصیبت تمہارے پر وہ مصیبت آ جائے اور تمہیں اس مصیبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار حدیث پاک کے اندر موجود ہے. آپ مختلف چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے, ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ یہ پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ میں قرض کے غلبے اور دشمنوں کی شماتت سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر دشمن ہنسے نہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شماتت سے یہ پناہ مانگی ہے. لہذا شماتت ایسا برا فعل ہے جس کے حوالے سے اگر بندہ خود غور کرے گا تو اپنے آپ کو گھٹیا جانے گا. وہ خود کہے گا کہ اگر میں کسی کے مصیبت آنے پر خوش ہو رہا ہوں تو یہ میرا گھٹیا پن ہے, مجھے کسی کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے. اور حدیث پاک بھی آپ نے سن لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ ایسے بندے کو اسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے, اور قرآن پاک کے حوالے سے آیا سن لی کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کفار کا طریقہ کار ہے کہ وہ مسلمانوں پر آنے والی مصیبت کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں.
سر یہ تو نیگیٹو وے ہو گیا کہ ہم خوش ہوں, خوش ہونا منع ہے, تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اگر کسی کو مصیبت پہنچے تو ایک مسلمان کو اس وقت اپنی کیا کیفیت طاری کرنی چاہیے؟
دیکھیں چند باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, پناہ مانگنی چاہیے کہ جس مصیبت کے اندر یہ مبتلا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, کیونکہ بندے کو ہر حال میں عافیت طلب کرنی چاہیے, آزمائش نہیں مانگنی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ دل کے اندر آئی بھی ہے تو اس کو فوراً جھٹک دے, مسلمان کے سامنے کوشش کرے کہ اس کی غم خاری کرے,
ٹھیک ہے,
چہرے پر تاثرات ایسے لائے کہ جس کے ذریعے سے وہ دل میں بھی وہ تاثرات پیدا کرے اور ساتھ ہی ساتھ چہرے پر بھی تاثرات لائے کہ وہ اس کے غم میں برابر کا شریک ہے. اور اگر اس کے لیے ممکن ہے تو اس کی مصیبت اور پریشانی کا مداوع کرے, دور کرنے کی کوشش کرے کہ اس کے اوپر جو مصیبت آ چکی ہے, پریشانی آ چکی ہے, وہ میں اس سے دور کر دوں. اگر وہ مسلمان کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرے گا تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا.
ماشاءاللہ. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم سوال شامل کرتے ہیں. جی سوال فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ شماتت کا علاج کیا ہے؟
علاج,
چونکہ گناہ کی بات چل رہی ہے تو ہمارے تقریباً سلسلوں کے اندر جو ہے وہ اس کے اسباب بھی ذکر کیے جاتے ہیں اور علاج بھی. تو اگر ہم اسباب پر غور و فکر کر لیں کہ شماتت کے سبب کیا کیا بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کا علاج بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. شماتت کا ایک سبب جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بدخواہی کی عادت, یعنی بعض لوگوں کی طبیعت اور فطرت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے, وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی آتی رہے. تو بدخواہی کی عادت بندے کے اندر ہوتی ہے, اس وجہ سے اس کے اندر شماتت کی عادت پیدا ہوتی ہے. جب اس کی طبیعت کے اندر یہ ہے کہ وہ دوسروں پر مصیبت کا انتظار کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مصیبتیں آئیں, تو پھر ان پر آنے والی مصیبت کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے. تو اپنی اس عادت کو دور کرے, مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی کوشش کرے, ان کے اندر خوبیاں تلاش کرے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شماتت کی اس عادت سے اس کی جان چھوٹے گی. اسی طرح شماتت کا ایک سبب یہ بغض و کینہ بیان کیا گیا ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ بندہ شماتت اسی سے کرے گا جس سے اس کو جلن ہے, کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے جلتا ہے, حسد موجود ہے. تو بغض و کینہ اس کے دل کے اندر موجود ہوگا تو کسی کے ساتھ وہ شماتت کرے گا, لہذا اپنے دل کے اندر جو بغض و کینہ ہے اس کو دور کرے. بغض و کینہ سے متعلق جو وعیدیں آئی ہیں احادیث طیبہ کے اندر, قرآن پاک کے اندر, ان کا مطالعہ کرے, اور جب وہ بغض و کینہ کو دور کرے گا تو پھر شماتت کی عادت بھی اس کی دور ہو جائے گی. جب اسے بغض و کینہ ہی نہیں ہے تو اس پر آنے والی مصیبت کے اوپر بھی وہ خوش نہیں ہوگا. حسد کو بھی علماء نے جو ہے وہ شماتت کا سبب ذکر کیا ہے, لہذا حسد بھی اپنے آپ سے دور کرے. اور شماتت کا ایک بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ احساس کمتری ہوتا ہے.
صحیح,
کہ سامنے والے کے مقابلے میں اس کو احساس کمتری ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی وہ سامنے والے پر آنے والی مصیبت کی وجہ سے خوش ہوتا ہے. جیسے طلبا میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ اچھا پڑھنے والا ہے, اب اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا, میں اس کے جیسا نہیں بن پاتا, اس کے اندر یہ احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے. تو اب وہ یہ تمنا کرتا رہتا ہے کہ یار اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے, یعنی اس کا حافظہ کمزور ہو جائے یا یہ سبق یاد نہ کر سکے, اس طرح کی تمنائیں اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اور جب اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ خوش ہوتا ہے. تو اپنے آپ سے احساس کمتری کو دور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. بندہ جب کوشش کرتا ہے تو من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی وہ پاتا ہے.
جزاک اللہ. ایک میسج یہ کیا گیا کہ کیا کسی کے لیے بد دعا کرنا یہ گالی کہلائے گا؟ بد دعا کی کسی کے لیے؟
دیکھیں, بد دعا کو گالی تو نہیں کہتے, یعنی بد دعا کا مطلب ہوتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی دعا کر دینا. تو خلاف دعا کرنا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے بھی کفار میں سے بعض کے خلاف دعا کی, جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے, جنہوں نے طرح طرح کی اذیتیں اہل اسلام کو پہنچائی ہوئی تھی. تو بد دعا کرنا اس کو گالی نہیں کہتے, بلکہ بعض صورتوں کے اندر تو بد دعا کی اجازت دی گئی ہے کہ مثلا کوئی ظالم ایسا ہے کہ جس سے ظلم کے بعض آنے کی جو ہے جس سے امید نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, اس کے خلاف بد دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے وہ تباہ کر دے, یا اس کو اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت ملے, ورنہ یہ تباہ و برباد ہو جائے, یا اس کی موت کی بد دعا کوئی کرتا ہے. تو بعض صورتوں میں علماء نے اس کی اجازت دی ہے, لہذا بد دعا کو یہ گالی نہیں کہا جاتا.
ٹھیک ہے. دوسرا میسج یہ ہے کہ فون پر دم کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی بزرگ کو فون کیا کہ طبیعت خراب ہے دم فرما دیں تو یہ ہو جائے گا؟
ہاں, دم کروانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل تو دیکھیں وہ کلمات دم ہوتا ہے, وہ کلمات ہوتے ہیں, اس کا اثر ہوتا ہے. تو امید ہے کہ اگر
اللہ کی رحمت سے
ان کو پہنچے گا اس کا فائدہ.
ٹھیک ہے. ایک میسج یہ کیا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہے اور شرط لگاتا ہے, جوا وغیرہ کھیلتا ہے اور اسی سے آمدن ہوتی ہے, اسی سے گھر بار چلاتا ہے. عورت کیا کرے جو گھر میں اس کے جو دیے ہوئے پیسوں سے کھانا کھاتی ہے, دیگر معاملات کرتی ہے, اس کا شوہر تو ناجائز کمائی کرتا ہے؟
دیکھیں, اس میں بہت ساری صورتیں بنیں گی. کوشش تو یہی کرے کہ کسی طریقے سے شوہر کو سمجھائے کہ وہ اس فیل سے باز آئے, اور اگر وہ اپنا نان نفقہ خود رکھتی ہے, اتنا مال و دولت اس کے پاس موجود ہے, تو پھر شوہر کی کمائی سے وہ گریز کرے, وہ نہ اس کی کمائی لے. لیکن کوئی اس کے پاس ایسا ذریعہ نہیں ہے کمائی کا, نہ نان نفقہ کے لیے پیسے موجود ہیں, تو پھر اس صورت میں وہ جو پیسہ ہوگا اس کے ذریعے سے اگر وہ کچھ لا کے دیتا ہے تو اس کا کھانا اس کے لیے جائز ہے. لیکن گریز کر سکتی ہے جتنا اتنا گریز کرے اس سے
کی کوشش کرے دل میں تو برا جانے دے.
بالکل بالکل
ٹھیک ہے. کچھ کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے.
میرا نام طاہر محمود فریدی ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں اور اس آدمی سے آپ کی ملاقات ختم ہو جاتی ہے یا وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے اور آپ کا اس سے رابطہ نہیں ہوتا, تو ایسی صورت میں اس قرض کی واپسی کا کیا طریقہ کار ہوگا؟
جی حضور, قرض لیا اور قرض چلا گیا, رابطہ ختم ہو گیا, مل نہیں رہا, کیسے واپس کریں گے؟ بڑے قرض میں تو مشکل ہے, وہ تو جائے گا نہیں, جائے گا بھی تو اس کو نہیں چھوڑے گا, لیکن 10-20 روپے لیے بعض دفعہ ایسا بھی ممکن ہوتا ہے.
دیکھیں مسئلہ عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ تلاش کرتے نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
اب ہمارے زمانے میں یہ چیزیں اتنی زیادہ مشکل رہی نہیں ہیں کہ کسی کو تلاش کرنا ہو تو اس کو, یعنی جس سے رابطہ رہا ہو اس کو تلاش کرنا کئی صورتوں میں آسان ہوتا ہے, اور کوشش کے ذریعے اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے, موبائل کے ذریعے نمبر لیے جا سکتے ہیں مختلف اس کے رابطہ رکھنے والوں سے. تو حتی الامکان تو کوشش کرنا ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تلاش کرے, وہ مل جائے تو اس تک قرض پہنچا دے, لیکن کسی صورت بھی وہ اس کو مل ہی نہیں رہا تو اب یہی ہوگا کہ وہ اس کی طرف سے کسی شرعی فقیر کو صدقہ کر دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم دونوں کے لیے آسانی فرما دے, اور پھر جب بھی وہ ملے گا بہرحال اس کو دینا پڑے گا.
اچھا کتنے پیسوں کے لیے تلاش کرے گا؟ بڑی رقم ہے تو
ایک روپیہ ہی ہو,
ایک روپیہ کی کالنگ بھی ہے,
قرض تو قرض ہے, وہ تو اس کو ادا کرنا ہے. اگر قرض سر پہ رکھے گا تو گناہگار ہوگا جبکہ وہ کوشش نہیں کر رہا اس کو تلاش کرنے کی.
اب یہ کوشش کیسے ہوگی؟ جیسے مثال کے طور پر اب یہ قادر ہوا کہ پیسے لٹا سکتا ہے, پہلے نہیں تھے اب لٹا سکتا ہے, تو اب اس کے بعد کیا روزانہ ایک کال کرے, کیا طریقہ کار, یعنی کتنا؟
دیکھیں یہ تو عرف کے مطابق ہی دیکھا جائے گا, یہ تو کوئی وہ نہیں, ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کوشش کرنی ہے. اب وہ رقم اور سب چیزیں دیکھے گا اور اس کو تلاش کرنا چاہے گا, وہ کوشش کرے گا تو وہ اپنے اعتبار سے کرتا رہے گا, موبائل نمبر اس کا تلاش کیا, اس کے گھر کا پتہ کسی سے حاصل کرنے کی کوشش کی. تو جس کو کوشش کہا جاتا ہے کہ یہ کوشش کر رہا ہے وہی اس کو کرنی ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک اور کال سنائے گا.
احسان میمن بات کر رہا ہوں جیکم بات سے. یہ سوال یہ ہے کہ اس سفر مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں؟
جی بالکل, سفر کے مہینے میں روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, سفر کے مہینے میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. البتہ اتنا ضروری ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے کوئی غلط کانسیپٹ ذہن کے اندر نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں سورہ مزمل کی تلاوت کی جاتی ہے سفر کے مہینے میں, یہ سوچ کے کہ تیرا تیزی ہوتی ہے, تو سورہ مزمل کی تلاوت یقیناً باعث ثواب ہے, لیکن یہ ذہن میں نظریہ ہونا, کانسیپٹ ہونا کہ اس کی وجہ سے کوئی تیزی آنے والی تھی, بلائیں اترنے والی تھی, وہ دور ہو رہی ہیں, یہ درست طریقے کار نہیں ہے. یہ نہ رکھے کہ سفر کے اندر کوئی برائیاں اترتی ہیں, ویسے سورہ مزمل پڑھے کہ اس کے ذریعے سے ویسے ہی بلائیں دور ہوتی ہیں, مصیبتیں دور ہوتی ہیں, تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ٹھیک ہے, اس اعتبار سے پڑھ سکتا ہے, لیکن سفر کی نحوست کا ذہن میں رکھ کے یہ عمل نہ کرے. اسی طرح روزہ رکھیں گے, بائی سے ثواب ہے, ثواب ملے گا, اچھا کام ہے, لیکن یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ سفر میں نعوذ باللہ چونکہ بلائیں اترتی ہیں میں روزہ رکھوں گا اس سے وہ بلائیں دور ہوں گی سفر والی, اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں, تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. کیونکہ سفر کے اندر حدیث پاک کے مطابق کوئی بلا کوئی مصیبت جو ہے وہ نازل نہیں ہوتی, یہ جاہلیت کا کفار کا طریقہ کار تھا کہ وہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے کہ سفر کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس نظریے کا صاف الفاظ میں رد فرما کے یہ فرمایا کہ لا سفر, سفر کے اندر کسی طرح کی کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی, کوئی بلا اس میں نازل نہیں ہوتی.
سفر تو برکت والا مہینہ ہے, امام آل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تعلق ہے, تو اس طرح کے کانسیپٹ نہیں رکھیں. پہلے بھی ہم نے بہت سارے سلسلوں میں الحمدللہ اس کو بیان کیا, مدنی مذاکروں میں بھی یہ چیز بیان کی جاتی ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, اور شماتت آج کا ہمارا موضوع تھا, کسی بھی مسلمان کی مصیبت پر خوش ہونا, اس کو شماتت کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, دوسروں تک پہنچانے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.